الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو, دو جمعہ پہلے بات ظلم پر ختم ہوئی تھی. ظلم کبھی چلتا نہیں ہے اور ظلم کا انجام بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھینچنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک طرف دنیا کے حالات ہیں اور دوسری طرف امت مسلمہ کے دلوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مختلف لوگوں پر, مختلف تنظیموں پر, مختلف قوموں پر اپنا بھروسہ رکھا ہے, اللہ کے بھروسے کو چھوڑ کر. حالانکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے شروع کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف یقین دلاتے ہیں کہ تعریفوں کے لائق, ثنا کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین ہے. بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے. دنیا اور دنیا کا تو مالک ہے ہی, روزے جزا کا بھی مالک ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اسی سورت کے اندر, ایک بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ عبادت اگر ہم کریں گے اس دنیا کے اندر تو اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ذات کی عبادت نہیں ہوگی, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو یہ مضارے کا صیغہ ہے اور مضارے کے اندر دو معنی ہوتے ہیں, ایک حال کا ہوتا ہے, ایک مستقبل کا ہوتا ہے. معنی یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جب انسان عبادت کرے گا, جب انسان اللہ کی پرستش اور پوجا کرے گا, ورشپ کرے گا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ مانگے گا بھی اللہ تعالیٰ سے, اعانت طلب کرے گا بھی اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تو اجمالی طور پر نعبدو کا لفظ بدلایا کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی عبادت اگر ہم کریں گے تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اور اس عبادت کا اعلیٰ رکن چونکہ نماز ہے, اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مجھ سے مدد طلب کرو. مدد طلب کرنے کے دو راستے ہیں, ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں جو اعلی عبادت ہے وہ نماز ہے, اب اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے ذریعے تم مدد حاصل کر سکتے ہو کہ دنیا کے حالات آنے والے حالات پر تم صبر کرو, صبر کے ذریعے, اور دوسرا تعلق جو ہے جس کی ہمارے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسری قوموں سے اپنے مفاد کو جوڑتے ہیں, اپنی مذرت کو جوڑتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا کہا نہیں مانا تو ہمیں نفع کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا. کیونکہ میرے اور آپ کے دل میں نافع اور دار, نفع دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم نے بٹھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا انکار فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے, تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, دنیا کی کسی طاقت کی ہمت نہیں ہے کہ تمہاری اس مصیبت کو ہٹا سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور کسی جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تمہیں اچھائی پہنچانا چاہے, بھلائی پہنچانا چاہے, تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل کو لوٹا نہیں سکتی. یصیب بها من یشاء من عبادی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اپنی بھلائی کو پہنچاتے ہیں اور جس کے لیے چاہے اپنی تکلیف کو پہنچاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نافع ذات یہ اللہ کی ہے, بار ذات اللہ کی ہے, یہ اللہ کی صفتیں ہیں نفع اور نقصان پہنچانا. لیکن میں نے اور آپ نے اپنا نفع اور نقصان جوڑ دیا ہے اللہ کے علاوہ سے, اور اسی کو صوفیاء کرام اور اسی کو علم کلام والے شرک خفی کہتے ہیں. شرک خفی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا, ایک تو ہے کہ ظاہری اعتبار سے, اور دوسرا یہ کہ باطنی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے اندر دوسروں کو شریک جاننا. آج ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم فلاں کام کا یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں, اور وہ حدیث قدسی جس کی طرف میں نے دو ہفتے پہلے اشارہ کیا تھا, لمبی حدیث ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارتے ہیں. دیکھو جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے. اس سے بڑا میرے اور آپ کے لیے کیا خطاب ہوگا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. یہ جو حدیث ہے, جو حدیث قدسی ہے, اور اس حدیث کو روایت کیا ہے مسلم نے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اور اس حدیث سے اللہ تعالی ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ تم اپنے زندگی کے ہر کام میں اور ہر نعمت کے حاصل کرنے میں, استعمال کرنے میں محتاج ہو خالق کائنات کے. یہ حدیث اسی میرے مضمون کو جوڑے گی جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ نفع پہنچانے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے نقصان آ جائے تو دنیا کی کوئی قوم اس نقصان کو ہٹا نہیں سکے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کیا، فلا وجعلته بینکم محرما، اور میں نے جیسے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کیا ہے۔ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں تم کافر بن گئے، دنیا کے اندر تم مشرک بن گئے، دنیا کے اندر تم عیسائی اور نصرانی بن گئے، عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، دوسری قوم بن گئے، لیکن بندے تو میرے ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا، ونفخت فیہ من روحی، اور ان کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا، اللہ فرماتے ہیں، اور پھر انہیں سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سے ایک سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کے اندر یہ قومیں بنی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ ہر قوم اپنے اپنے نبی کی متبع تھی، لیکن اس نبی کی اتباع میں انہوں نے یا تو کام لیا حد سے آگے بڑھ کر، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہ ہوئے، وہ مستقل ایک دین انہوں نے بنا دیا، مستقل ایک فرقہ بنا دیا، ورنہ ہر نبی کی تعلیم وہی تھی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شریعتیں مختلف تھی لیکن دعوت ایک ہی اللہ کی تھی، اس میں لوگ مختلف ہوتے گئے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ایک دین بنا لیا، اور دین بناتے بناتے ان کے اندر اتنا تعصب پیدا ہو گیا، اتنا تعصب پیدا ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مارنے مرنے پر تلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اس مجھے سارا حق ہے میں کچھ بھی کروں، لیکن میں قادر ہونے کے باوجود میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، پھر آگے فرماتے ہیں یا عبادی، اے لوگو، کلکم ضال الا من ہدیتو، تم میں کا ہر آدمی راہ بھٹکا ہوا ہے جب تک کہ میں ہدایت نہ کروں۔ تم اگر مومن بھی ہو، صحیح راستے پر بھی ہو، تو وہ میری ہدایت کی وجہ سے ہے۔ الا من ہدیتہ، آگے فرماتے ہیں یا عبادی، اچھا آگے فرماتے ہیں فاستہدونی احدکم، زندگی کا راستہ پانے میں، صراط مستقیم پانے میں تم میری ہدایت کے محتاج ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں یا عبادی، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں کا ہر آدمی بھوکا ہے جب تک کہ میں اس کو کھانا نہ کھلاؤں۔ تم تو کھانے میں بھی میرے محتاج ہو۔ آگے فرماتے ہیں یا عبادی، کلکم آر الا من کسوتہ، اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی آرین مانے ننگا ہے، بے کپڑے پہنا ہے، جب تک کہ میں اس کو لباس نہ پہناؤں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کھاؤ تو کھانے کے بعد یہ دعا کرو، بسم اللہ سے کھانا شروع کرو، اور جب کھانا پورا کرو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں کھلایا۔ ایک لقمہ جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، وہ لقمہ میرے اور آپ کے منہ تک پہنچنے میں کتنے آدمیوں کی محنتیں لگی ہوئی ہیں۔ تا تو نانے بکف آری، شیخ سعدی فرماتے ہیں، تاکہ تجھے روٹی کا ایک نوالا، کھانے کا ایک نوالا عطا فرمائے اور وہ تیرے ہتھیلیوں میں آ جائے، اور آنے سے پہلے یہ سوچے کہ وہ بے غفلت نہ خوری، کہ تو غفلت کے ساتھ اس لقمے کو نہ کھائے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ کھانا میرا کھاتے ہو، بدن کی جو تمہارے اندر مشین لگی ہے کھانے کے بعد اس کھانے کو ہضم کرنے کی، وہ بھی تو میری لگی ہے، اس سے جو خون جا نکلتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، اور خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ بھی تو میرا پیدا کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو میری ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کرو۔ دنیا کی تعریف کر کے کیا ملے گا مجھے اور آپ کو؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بسم اللہ سے کھانا شروع کیا، اس دعا پر پورا کیا، حدیث پاک میں فرمایا یہ کھانا میرے اور آپ کے لیے عبادت بن گیا، یہ ہے عبادت۔ کپڑا پہنا ہے، کپڑا پہنتے وقت حدیث میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو داہنی طرف سے شروع کریں گے، جوتا پہن رہے ہیں پہلے سیدھے پیر میں پھر بائیں پیر میں، نکال کے وقت الٹا ہے۔ کپڑا پہننا ہے، کرتا پہننا ہے، پہلے سیدھی آستین ڈالو، یہ ہے سنت طریقہ۔ اور دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ ما اواری بہ ستری واتجمل بہا فی حیاتی، یہ دعا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ کیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا تو میل کے اندر بن کر آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا دخل ہے؟ ارے خدا کے بندو، جس ریشم سے وہ کپڑا بنا ہے، اس ریشم کا کیڑا کس نے پیدا کیا؟ وہ ریشم کہاں سے آیا؟ آپ کا کاٹن بنا ہے، آپ کے ملکوں کے کسانوں نے بنایا ہے، اس کی کھیتی کی ہے، تو کھیت کے اندر اس روئی کو اگانے والی ذات کس کی ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، یا بنی قد انزلنا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے یہ لباس تو اتارا ہے، سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے لیے ہم نے اتارا ہے، تمہاری صدر پوشی کے لیے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر حیا یہ فطرتی طور پر رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کچھ نہ کچھ درجے کے اندر کچھ نہ کچھ حیا ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے انسان شرم کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے جب وہ جنت کا درخت کھا لیا یا اس کے قریب چلے گئے، حالانکہ قرآن کریم میں فأکلا منہا، انہوں نے کھا لیا تو ان کے بدن کا لباس نکل گیا، بدن کا لباس اتر گیا، جنتی لباس تھا اتر گیا۔ اب دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ہیں اپنی شرمگاہ کو چھپانے میں لگے ہیں، تو چلتے چلتے کسی درخت کے پاس پہنچے تو اس کے پتے توڑے اور اس کو اپنے بدن پر انہوں نے لپیٹنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے کہ حیا یہ ایک بہترین جوہر ہے. جس درجے کی انسان کے اندر حیا ہوگی انسان اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اسی لیے حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب حیا فوت ہو جائے, جب حیا کا جوہر تجھ سے فوت ہو جائے تو جو چاہے کرو. اس کا ترجمہ کیا کسی فارسی والے نے, بے حیا باش وہ ہر چی خواہی کن, گناہ کرنا ہے تو بے حیا بن جاؤ. اسی لیے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتنا بے حیا آدمی ہے, کتنا بے شرم آدمی ہے, اس کو اتنی بھی شرم نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے تفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے نیچے, اور وہ اترے ہیں سیلون کے اندر, سری لنکا جس کو آج کل کہتے ہیں, کسی پہاڑ پر ہیں, وہاں ان کے قدم بھی ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے, جیسے مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے قدم ہیں, اس پہاڑ پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں وہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پنجوں کے نشان ہیں. روزانہ لوگ وہاں جاتے ہیں, سب لوگ جاتے ہیں, مسلمان بھی جاتے ہیں, غیر مسلم بھی جاتے ہیں, دوسرے مذہب والے بھی جاتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی وہاں عقیدتیں ہیں. لیکن میرے استاد تھے حضرت مانا یعقوب اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ مجھے کسی موقع پر کہا, میں جب انڈیا گیا تو وہ کہا مولانا میں ابھی سری لنکا ہو کر آیا ہوں اور اس پہاڑ پر گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں, روزانہ لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. پورے دن کا جو کچرا ہوتا ہے, صبح میں ایک ہلکی سی بارش ہوتی ہے دھندلی سی, اور وہ اس پورے کچرے کو صاف کر کے نکال دیتی. یہ مجھے حضرت مانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی وہاں جا کر آیا ہوں. بہرحال دوسری ایک بات میں بتلاؤں, میرے ایک بزرگ تھے یہاں اسی ملک میں تھے, انہوں نے کسی موقع پر مجھے ایک حکمت یہ بتلائی, ایک لاجک بات بتلائی, اور یہ بات بتلائی کہ ہندو پاک اور ہمارا جو ایشیا کا خطہ ہے اس کے اندر کے جو پھل فروٹ ہیں اس کے اندر مٹھاس کیوں زیادہ ہے. اور انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے کہی, انہوں نے کہا کہ وہ جنت کے درخت کے پتے جو ان کی باڈی پر لپٹے ہوئے تھے, بارش جو برسی ہے ان پتوں کے ساتھ لگ کر برسی ہے, اس کا اثر وہ ان زمین کے اندر چھوڑ کر گئی. ہندوستان کے اندر بھی, ہندوستان کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے جہاں پھل فروٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں کے جو فروٹ ہیں ان کا مزہ کچھ الگ ہے, نارتھ کا الگ ہے, مٹھاس الگ ہے, ان کی رنگتیں الگ ہیں. تو یہ سب چیزیں ادا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتہ, تم میں کا ہر ایک آدمی یہ ننگا ہے جب تک کہ میں اس کو کپڑا نہ دوں. فاستکسونی اکسکم یا عبادی, مجھ سے کپڑا مانگو. تم دنیا سے کیا مانگتے ہو؟ اگر لوگوں نے تمہارے کپڑے چھین لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا دینے والا میں ہوں. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, ظاہری کپڑوں سے اور بہترین کپڑوں سے تم اپنے آپ کے دل بدن کو دیکھتے ہو کہ بھائی یہ کپڑا پہنوں گا. ہمارے نوجوان ہیں نا, وہ ہر ٹی شرٹ اٹھا جائے کہ بھائی یہ, پھر انہیں کہے گا نہیں, پھر اس کو آئینے میں دیکھے گا. کیوں؟ اس کا ایک اثر اس کے بدن پر ظاہر ہونا ہے. مومن ہے, مومن کا لباس تقویٰ ہے. مومن اگر سنورے گا کہ تو تقوی کی زندگی سے سنورے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کا تقوی پیدا ہوگا, یہ کام کروں گا تو اللہ کا تقوی پیدا ہوگا, یہ کام اللہ کے تقوی کے قریب ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولباس التقوی ذلک خیر, تقوی کا لباس یہ بہترین لباس. اللہ تعالی ہمیں تقوی کا لباس عطا فرمائے. تو ان یہ تین چار میں نے جملے پڑھے ہیں, ان جملوں کے اندر حق تعالی جل شانہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم کھانے میں ہمارے محتاج ہو, کپڑا پہننے میں ہمارے محتاج ہو, دنیاوی زندگی کی ہر نعمت کے تم محتاج ہو, خالق کائنات کے. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالی سے اپنا تعلق جوڑو. آج یہی سبق مجھے آپ نے دینا, میں نے آپ کو دینا ہے, میں بھی اس کا محتاج ہوں. میرا اور آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق یہ ٹوٹ چکا ہے, اور اسی تعلق ٹوٹنے کی بنا پر میرا اور آپ کا بھروسہ کسی اور پر ہے کہ یہ ہو گیا تو ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے, ہم فلاں جگہ پٹیشن کریں گے, ہم فلاں جگہ ریلی نکالیں گے. یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ میں اور آپ اور پوری کائنات کا ہر مومن اللہ کی بارگاہ کی طرف آئے. مجھے بعض لوگ جب میں جاتا ہوں مال کے اندر کہتے ہیں آپ کشمیر کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں؟ تم مالوں میں بیٹھے رہو, تمہیں کیا ہے بھائی؟ روزانہ صبح میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے, آپ نے اگر کبھی آمین کہی ہے, اتنا ہی تمہیں محبت ہے ان بھائیوں سے دنیا کے, تمہیں اتنا موقع نہیں ہے کہ ان کی دعاؤں میں آمین کہے. تم نے کیا کیا ہے, میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے جھکنا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. جب تک یہ امت اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر نہیں آئے گی, اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی اعلان نہیں آئے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سربلند رہو گے. کب؟ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مؤمن ہو, اگر تم مسلمان ہو. حق تعالیٰ اس بات کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.